أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غالباً 6 ماہ پہلے یا کم و بیش اتنا عرصہ پہلے میں نے بغداد پر ہونے والے ہلاکو خان کے حملے کا ذکر کیا تھا اور متنبع کیا تھا کہ اسی قسم کی ہلاکت آفرینی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر صدر صدام نے احتیاط سے قدم نہ اٹھائے تو ایسی خوفناک ہلاکت خیزی کی جنگ اس پر ٹھونسی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں ہلاکو خان کی باتیں بھی خواب و خیال کی باتیں ہو جائیں گی۔ اس عرصے میں جو کچھ رونما ہوا ہے وہ اتنا ہولناک ہے اور اتنا دردناک ہے کہ اس کی جتنی خبریں اب تک دنیا کو مل چکی ہیں انہی کے نتیجے میں تمام عالم اسلام کے دل خون ہو رہے ہیں، لیکن جو خبریں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں وہ ان خبروں کا کوئی 20واں 100واں حصہ بھی نہیں جو رفتہ رفتہ اس جنگ کے بعد ظاہر ہوں گی اور جن سے بعد میں پردے اٹھیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق لکھو کھا شہری اور فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں اور بہت بڑی تباہی ہے سویلین آبادی کی جو ابھی تک کسی شمار میں نہیں لائی جا سکی، لیکن اس کے علاوہ فوجیوں کے خلاف جس قسم کی کاروائی ہے وہ جنگ کی کیفیت نہیں بتاتی، بلکہ اس طرح ہی ہے جیسے کسی ایک شخص کو باندھ کر رفتہ رفتہ اس کو ڈسممبر کیا جائے، اس کے اعضاء کاٹے جائیں، پہلے ناخن نوچے جائیں، پھر انگلیاں کاٹی جائیں، پھر دانت نکالے جائیں، پھر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ اے بہادرو اور شیرو اب اس شخص پر حملہ کر دو، اور جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ٹونڈے ہاتھوں سے ایک چپیٹ بھی مار سکتا ہے نہیں مار سکے گا، اس وقت تک بہادروں کو اس پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ خلاصہ ہے میرے الفاظ میں اس موجودہ جنگ کا۔ اور امریکی جرنیل جو اس وقت یہ جنگ لڑا رہے ہیں وہ عراق کے سکڈ میسائلز وغیرہ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان کے حملے اس قسم کے ایسے ہی ہیں جیسے ایک ہاتھی پر مچھر بیٹھ جائے، اور عملاً یہ ایک ہاتھی ہی کی نمائندگی کرنے والی طاقتیں ہیں، اور اس کے مقابل پر جس کو وہ نئے زمانے کا ہٹلر کہتے تھے اس کی حیثیت عملاً یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے مقابل پر ایک مچھر سے زیادہ نہیں. تو جب تک یہ ہاتھی اور مچھر کی لڑائی جاری ہے اس وقت تک جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس صدی کا مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ ہولناک اور خوفناک منصوبہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہوگا, اور اس کے بعد پھر یہ نئی صدی میں داخل ہونے کے منصوبے بنائیں گے. لیکن میرا کام جنگ کی خبروں پر تبصرہ کرنا نہیں اور جماعت احمدیہ کو مسلسل یہ بتانا مقصود نہیں کہ اب جنگ میں کیا ہوا اور کل کیا ہوا تھا اور آئندہ کیا ہوگا. میرا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کا پس منظر آپ کے سامنے کھول کر رکھوں اور تاریخی پس منظر کی روشنی میں تمام دنیا کے احمدی اور ان کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی جن تک وہ آواز پہنچا سکتے ہیں اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور مغربی قوموں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے آج تک اور آئندہ کیا کریں گی, اور اقوام متحدہ نے یا اس سے پہلے لیگ آف نیشنز نے کیا کردار ادا کیا تھا اور ان کے آپس میں کیا رابطے ہیں اور یہود کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں اور کیوں وہ تعلقات ہیں, اس میں مسلمانوں کے غلطیوں کا کہاں تک دخل ہے, اور اس سب تجزیے کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق آپ کے سامنے وہ مشورے رکھوں گا جو الگ الگ قوموں کو مخاطب کر کے دوں گا. یعنی میرے نزدیک اس سارے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد پھر وہ سلوشن یا حل خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. دراصل مرض کی تشخیص ہے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے. اگر تشخیص درست ہو تو علاج تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا. بس یہود کو بھی مشورہ دوں گا, عیسائی قوموں کو بھی مشورہ دوں گا, مسلمانوں کو بھی مشورہ دوں گا, اور تمام بنی نوع انسان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آئندہ ان کو دائمی امن کی تلاش کے لیے کس قسم کی منصفانہ کاروائیاں کرنی چاہیے. بہرحال اب میں مختصراً آپ کے سامنے اس مسئلے کو جس کو فلسطین کا مسئلہ کہا جاتا ہے یا آج کل جسے ہم گلف وار کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کا جو گہرا پس منظر تاریخی پس منظر ہے اس کا مختصر ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. بالفور نے 1917 میں جو یہود سے وعدہ کیا اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ 1922 میں رونما ہوا جبکہ لیگ آف نیشنز نے ایک مینڈیٹ کے ذریعے انگریزوں کو فلسطین کے علاقے کا نگران مقرر کیا, اور اس مینڈیٹ میں یہ بات داخل کی کہ بالفور نے جو یہود سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کروانا اس نگران حکومت کا کام ہوگا. اب دنیا کی تاریخ میں ایسا حیرت انگیز ناانصافی کا کوئی واقعہ اس سے پہلے کم ہوا ہوگا جو ناانصافی باقاعدہ قوموں کی ملی بھگت سے ہوئی ہے. لیگ آف نیشنز تو تمام دنیا کی نمائندہ تھی, یعنی کہا یہ جاتا تھا کہ سب دنیا کی نمائندہ ہے. اس کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ انگریزوں کے کسی وزیر نے جو کسی یہودی پروفیسر کو خط یا لارڈ کو خط لکھا, روٹ چائلڈ یا روٹ شیلڈ نام اس کے تلفظ مجھے یاد نہیں, مگر وہ بہت بڑا بینکر تھا فرانس کا, اس کو خط لکھا کہ ہماری کیبنٹ یہ وعدہ کرتی ہے تم سے, یہ سوچ رہی ہے, اس کو لیگ آف نیشنز کے فیصلے کا حصہ بنا لے. اور لیگ آف نیشنز کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ دنیا کی قسمت بانٹتی پھرے اور جس قوم نے وہ وعدہ کیا تھا ان کے سپرد ہی وہ اس علاقے کی نگرانی کر دی کہ اب جس طرح چاہو اس کو نافذ العمل کرو، اس پر عمل کرواؤ. ساتھ ہی 100,000 یہود کو باہر سے لا کر آباد کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا. چنانچہ اس پر عمل شروع ہوا اور 17 مئی 1939 کو اگلی جنگ سے پہلے انگریزوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا. اس وقت تک 100,000 کی بجائے اس سے بہت زیادہ یہود اس علاقے میں آباد ہو چکے تھے. 1939 کے وائٹ پیپر کی روح سے انگریزوں نے اپنی سابقہ پالیسی میں ایک تبدیلی پیدا کر لی، اور یہ اس وقت چیمبرلین کی حکومت تھی. چیمبرلین نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اب ہم جبکہ دوسری جنگ کے کنارے پر کھڑے ہیں، ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یہود کے خلاف فیصلہ کر کے ان کو دشمن بنائیں یا عربوں کے خلاف فیصلہ کر کے ان کو دشمن بنائیں. تو حکومت، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں یہود کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیے، عربوں کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ عظیم ثانی سر پہ کھڑی تھی. پہلا فیصلہ پہلی جنگ کے بعد کا ہے، دوسرا فیصلہ دوسری جنگ سے پہلے کا ہے، اور یہ فیصلہ سیاست پر مبنی تھا، حقیقت پر مبنی نہیں تھا. کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو یہ چاہیے تھا، ہاں اس میں باقاعدہ وائٹ پیپر میں یہ اعلان کیا کہ انگریزی حکومت فلسطین میں یہودی حکومت قائم کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور ہم یہود کا یہ حق تسلیم نہیں کرتے کہ وہ فلسطین میں اپنی حکومت بنائیں. ساتھ ہی 75,000 مزید یہودیوں کو وہاں باہر سے لا کر آباد کرنے کی اجازت دی گئی. 100,000 پر بات شروع ہوئی تھی جو 75,000 پر رکی. اس وقت اگر یہ اب دیانتدار تھے اپنے فیصلے میں تو لیگ آف نیشنز کو یہ مینڈیٹ واپس کر دینا چاہیے تھا کہ جس ہمارے فیصلے کے مطابق، 1917 والے فیصلے کے مطابق، اگر تم نے ہمیں مختار بنایا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، تو اب حکومت اس فیصلے کے خلاف ہے، اس لیے خود بخود مینڈیٹ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اس کی بجائے ان کو مزید کوٹا عطا کیا گیا، اور 46 میں یہ کوٹا بڑھا کر 100,000 کر دیا گیا. 1948 میں جب یہ مینڈیٹ ختم ہوا تو یہود کی آبادی 85,000 سے بڑھ کر، مینڈیٹ کے آغاز میں یعنی مینڈیٹ سے آغاز سے بھی پہلے یعنی 1919 میں، مینڈیٹ تو 22 کا ہے نا، اس وقت کی آبادی بیان کی جاتی تھی 85,000. اس میں بہت سے اختلافات ہیں، بہت لمبی چھان بین کرنی پڑی، لیکن غالباً 85,000 کی آبادی درست ہے. اور 1947 تک جب یونائٹڈ نیشنز نے مینڈیٹ کے ختم ہونے کے قریب آ کر یہ اعلان کیا کہ اسرائیل فلسطین کی پارٹیشن کر دی جائے، تقسیم کر دی جائے، اور ایک یہودی سٹیٹ قائم کر دی جائے اور ایک مسلمان عرب سٹیٹ قائم کر دی جائے، اس وقت تک کی آبادی بڑھ کر 7,00,000 ہو چکی تھی. اور اس وقت بعض اعداد و شمار کے مطابق عربوں کی کل آبادی 20,00,000 تھی، بس نسبت 1:3 کی تھی. 7,00,000 ہونا نہیں چاہیے تھا، اگر مینڈیٹس کو دیکھا جائے تو اتنی آبادی ہو ہی نہیں سکتی. مزید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بہت بھاری تعداد میں یہود وہاں سمگل کیے جاتے تھے، اور برٹش حکومت کی بعض موقعوں پر جائز کوششوں کے باوجود کہ یہ سلسلہ بند ہو، یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب بھی برٹش حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور انتقامی کارروائی یہود کی طرف سے کی گئی. بہرحال نسبت سات اور بیس کی بیان کی جاتی ہے، جس وقت یونائٹڈ نیشن یہ فیصلہ کرنے بیٹھی کہ تقسیم کے نتیجے میں کتنا علاقہ یہود کو دیا جائے اور کتنا مسلمانوں کو. فیصلہ یہ کیا گیا کہ 56% رقبہ فلسطین کا یہود کے سپرد کر دیا جائے، باقی 46% میں سے جو علاقہ یروشلم کا ہے وہ بین الاقوامی نگرانی میں رہے، کیونکہ مقامات مقدسہ ہیں جن کا تعلق یہود سے بھی ہے، انگریزوں سے، عیسائیوں سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے، اور باقی جو بچا کھچا رقبہ تھا وہ مسلمانوں کے سپرد کیا گیا. عرب مسلمانوں کے سپرد نہیں کیا گیا، عرب مسلمانوں کو دینا تھا. اس فیصلے میں یہ قطعی طور پر اعلان کیا گیا کہ دونوں علاقوں میں دونوں کی باقاعدہ حکومت قائم کروانے کے سلسلے میں برٹش گورنمنٹ یونائٹڈ نیشن سے تعاون کرے، اور ان کی قائم کردہ نمائندہ کمیٹی اس کام کو انگریزی حکومت کے تعاون سے پایہ تکمیل تک پہنچائے. عملاً یہ ہوا کہ انگریزی حکومت نے تعاون کرنے سے کلیتاً انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جہاں تک مسلمان تھے ان کو منظم کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان میں بے چینی تھی، افراتفری تھی، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو باقاعدہ ان کی وہاں حکومت بنواتا. اور جہاں تک یہود کا تعلق ہے، یہاں دو قسم کے ادارے قائم ہوئے، ایک تو میناخن بیگن کی قیادت میں اس 48 سے پہلے سے ہی بہت مضبوط ٹیررسٹ آرگنائزیشن قائم کر دی گئی تھی، جو انگریزوں کے خلاف بھی ٹیرر استعمال کر رہی تھی اور عربوں کے خلاف بھی ٹیرر استعمال کر رہی تھی، اور دوسرے ڈیوڈ بن گورین کی قیادت میں امریکہ سے کثرت سے اسلحہ یہود کو مہیا کیا جا رہا تھا، اور یہاں 3-4 قسم کی آرگنائزیشنز قائم کر دی گئی تھیں جو منظم طریق پر نہ صرف اپنے علاقے کا دفاع کریں اور یہاں حکومت قائم کریں، بلکہ اور بھی کچھ علاقہ عربوں سے ہتھیائیں. چنانچہ یہ 2 سال جو 48 سے 49 تک کا 1.5 سال کے قریب کا عرصہ ہے، اس عرصے میں عربوں اور ان کی یہود کی جھڑپ ہوتی رہی، اس میں ارد گرد کی عرب ریاستوں نے بھی حصہ لیا، اور غیر رسمی جنگوں کا آغاز ہوا، یعنی باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں ہوا بلکہ وہ مدد کرتے رہے ہیں عربوں کی. لیکن اس کے بعد جب 1949 میں سیز فائر ہوا ہے، یعنی آپس میں ٹروس ہوئی اور صلح قائم کروائی گئی، تو 56% سے بڑھ کر یہود کے قبضے میں 75% علاقہ جا چکا تھا. یہ تو ہے یونائٹڈ نیشنز کا کردار اور انگلستان کا کردار اور امریکہ کا کردار. یہ بہت بڑی تفصیلات ہیں جن کے پاس سب حوالے میرے پاس ہیں، لیکن میں اپنے خطبوں کو اسی بحث میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا اور الجھانا نہیں چاہتا. خلاصہ یہی ہے کہ عالمی سازش کے نتیجے میں، جس میں لیگ آف نیشنز نے اور یونائٹڈ نیشنز نے بھرپور حصہ لیا، اور سب سے اہم کردار انگلستان نے اور امریکہ نے ادا کیا، یہود کی ایک ایسی ریاست فلسطین میں قائم کر دی گئی جو انصاف کی کسوٹی پر کسی پہلو سے بھی قائم نہیں کی جا سکتی تھی. بین الاقوامی قوانین کی روح سے، بین الاقوامی یونائٹڈ نیشنز کے کی روایات اور چارٹر کے نتیجے میں اس کا پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، مگر اٹھایا گیا، اور اس کے بعد پھر جنگوں کا آغاز شروع ہوتا ہے. اس علاقے میں 2 قسم کی جنگیں لڑی گئی ہیں، یا 2 قسم کی کاروائیاں کی گئی ہیں. ایک مغربی مفادات کے تحفظ کے نام پر، تحفظ کی خاطر بین الاقوامی مفادات کے نام پر کاروائیاں کی گئیں. کہا یہ گیا کہ یہ بین الاقوامی مفادات ہیں جن کی خاطر ہم یہ کرتے ہیں, اور کھلم کھلا مغربی تحفظات تھے. ان میں سب سے زیادہ اہم کردار انگلستان نے اور فرانس نے کیا ادا کیا, اور امریکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ شامل رہا. پہلی مفادات کی کاروائی ایران کے خلاف ہوئی ہے. ایران نے 1950 میں, ایران کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ برٹش جو ہمارے تیل کی دولت, ہمارے تیل کی دولت سے متعلق جو بیرونی دنیا کی لالچ اور دخل اندازی کے ارادے ہیں, ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ ہم یہ کرتے ہیں کہ شمالی حصے پر, ایران کے شمالی حصے کے تیل کے چشموں پر روس کے دخل کی پیشکش کو رد کر دیا جائے. ان الفاظ پوری طرح شاید بات واضح نہیں کر سکے, مراد یہ ہے کہ روس نے ایک پیشکش کی تھی کہ جس طرح برٹش ایرانین آئل کمپنی کو تم نے اپنے جنوبی حصے میں تیل کے چشموں سے استفادے کی اجازت دی ہوئی ہے, اور تمہارے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ وہ تمہاری خاطر بظاہر تیل نکال رہے ہیں اور اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں, ہمیں بھی اجازت دو. تو انہوں نے کہا روس کو شمالی حصے میں دخل کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور دوسرا یہ فیصلہ کیا کہ برٹش ایرانین آئل کمپنی سے ہم اپنے معاہدے کو وقتاً فوقتاً زیر نظر لاتے رہیں گے, اور آئندہ اس معاہدے پر نظر ثانی 1951 میں ہوگی. 50 کے اس فیصلے پر امریکہ میں خوب شادیانے بچائے گئے فتح کے, اور امریکی حکومت نے اس کو بڑا سراہا کیونکہ ان کی نظر اس وقت روس کے خلاف فیصلے پر رہی. لیکن 1951 میں جب ایرانین آئل, برٹش ایرانین آئل کمپنی کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی کا مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا تھا, برٹش ایرانین آئل کمپنی کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ امریکہ یا خود انگریزوں کو یہ وہم بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہماری مرضی کے خلاف اس فیصلے میں کوئی, اس معاہدے میں جو ایرین آئل کمپنی اور حکومت کے درمیان تھا, کوئی رد و بدل کر دیا جائے گا. برٹش آئل ایرینین آئل کمپنی کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو یہ رقم ٹیکس کے طور پر یا معاہدے کے نتیجے میں ایرانی حکومت کے حصے کے طور پر ایرانی حکومت کو دیتے تھے, وہ تمام ایرانی بجٹ کا نصف تھا, اور جو وہ برٹش ایرین آئل کمپنی کے مالک ٹیکس کے طور پر انگریزوں کو دیتے تھے وہ اس سے بہت زیادہ رقم تھی, اور جو منافع وہ خود رکھتے تھے وہ اس سے 10 گنا زیادہ تھا. یعنی کم از کم 5 ایران کی کل اجتماعی دولت یہ برٹش آئل کمپنی سالانہ کما رہی تھی. اس لیے یہ وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. چنانچہ جب یہ فیصلہ پیش ہونے لگا اسمبلی کے سامنے یہ بحث پیش ہونے لگی, تو ایرانی وزیر اعظم کو انہوں نے خریدا ہوا تھا یا جس طرح بھی انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, اس نے ایک رپورٹ پیش کی جو جس کا خلاصہ یہ تھا کہ برٹش ایرانین آئل کمپنی کو قومیانے کا فیصلہ ایرانی مفاد کے سخت خلاف ہوگا. اس پر ایک دم پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کا شور اٹھا, اور دوسرے دن یا قریب تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے نماز پڑھتے ہوئے گولی مار دی گئی, اور نئے وزیر اعظم کے طور پر ڈاکٹر مصدق کا انتخاب ہوا. ڈاکٹر مصدق چونکہ پوری طرح ایرانی مفادات کے وفادار تھے, इसलिए उस वक्त से फिर जंग की घंटी बजा दी गई। सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने अमेरिका से रابطہ पैदा किया, और या उससे भी पहले इन्होंने मॉरिशस में मुकीम अपने उसको हवाई जहाज़ों के ज़रिए जो फ़ौज मुंतकिल कर दी जाती है एयरबॉर्न डिवीजन, उसको हुक्म दिया कि वो तैयार हों ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने समझाया कि ये तरीक नहीं है, और तरीक से इसको तय करेंगे। उसके बाद अमेरिका पर इन्होंने दबाव डाला कि एक साजिश तैयार की जाए जो ब्रिटिश ISI और अमेरिका CIA मिल के करें, जिसे मख्फी तौर पर मंजूर कर लिया गया, और इंग्लिस्तान में ISI के नुमाइंदा मिस्टर सिंक्लेयर, जो अंग्रेज़ों के तरफ से सरबरा थे ISI के, और CIA के नुमाइंदा किम रूजवेल्ट, इनके दरमियान एक मंसूबा तय हुआ। लेकिन इस अरसे में अमेरिका ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके तमाम दुनिया में ईरानियन ऑयल का बायकॉट करा दिया। चूंकि निसफ आमद बजट का की कुल आमद का निसफ ऑयल कंपनी से मिला करता था, जब तेल की फरोख्त बंद हो गई तो बड़ा शदीद माली बुहरान ईरान में पैदा हुआ। डॉक्टर मुसद्दिक ने 52 के वस्त में अमेरिका के सदर से दरख्वास्त की कि आर्जी तौर पर हमें माली मदद दी जाए ताकि हम इस बुहरान पर काबू पा लें, बाद में मामला तय हो जाएगा तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो अमेरिकी सदर ने उसका जवाब दिया कि अमेरिकन टैक्स पेयर के मफादात के मुखालिफ ये बात है कि ईरान जब खुद पैसे हासिल कर सकता है तो हम अपने टैक्स के पैसे उनकी तरफ मुंतकिल करें। आपके पास सीधी साधी राह है, ब्रिटिश ईरानियन कंपनी की बात मान जाएं और उनसे पैसे ले लें, वो तो पैसे देने के लिए तैयार हैं। उस पर डॉक्टर मुसद्दिक समझ गए कि ये एक ही मामला, इनकी नीयतें ठीक नहीं हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। जब ये जवाब दिया है अमेरिकी सदर ने डॉक्टर मुसद्दिक को, उससे 4 दिन पहले CIA और ISI की स्कीम मुकम्मल होकर अमेरिकन हुकूमत से की तस्दीक हासिल कर तौसीक हासिल कर चुकी थी, और प्रेसिडेंट ने उस पर दस्तखत कर दिए थे कि ईरान के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ख़ुलासा उसका यह है कि ईरानियन पुलिस और ईरानियन फ़ौज पर इन्होंने कब्ज़ा किया, जो इनका तरीक है इनकलाब, फ़ौजी इनकलाब बरपा करने का, और सरबराहों मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को ख़रीद लेना, जिस तरह भी हो अपने साथ मिला लेना। चुनाचे इस काम को किम रूजवेल्ट ने अदा किया, और इसके बाद किम रूजवेल्ट को इतना बड़ा मेडल अदा किया गया है अमेरिका में, जो शाज़ ही किसी हीरो को इस तरह अदा किया जाता है। नतीजा ये निकला कि ईरान के बादशाह और ईरान के वज़ीर आज़म के दरमियान आपस में पहले चपकलश हुई और अख्तियारात की खींचातानी हुई। ईरान के वज़ीर आज़म डॉक्टर मुसद्दिक खुद अफवाज के सरबराह बन गए। ईरान के वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया कि पुलिस का सरबराह भी मैं ही मुकर्र करूँगा, और फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ तो खुद बन गए थे, जो चीफ़ ऑफ स्टाफ कहना चाहिए, वो भी मैं मुकर्र करूँगा, और उसकी निशानदेही भी उन्होंने कर दी। लेकिन पुलिस के होने वाले सरबराह ने फख्रिया तौर पर यह ज़िक्र किया कि जितने भी ब्रिटिश एजेंट्स यहाँ ईरान में मौजूद हैं उन सब की फहरिस्त यहाँ मेरे पास है, दिल पे हाथ मार के उसने कहा, और दूसरे दिन वो कत्ल कर दिया गया। और जब डॉक्टर मुसद्दिक को शाह اب ایران نے آخر ڈسمس کیا, جب یہ تیاری مکمل ہو چکی تھی تو اس کے بعد ان کو معزول کیا گیا. تو جو مظاہرے ان کے حق میں ہوئے اس کے مقابل پر ایک باقاعدہ مقابل پہ مظاہرہ کرنے والی فوج تیار کی گئی تھی عوام میں سے خرید کر, ان کو مسلح بھی کیا گیا تھا. غالباً 6,000 ان کی تعداد تھی. وہ چونکہ باقاعدہ مسلح تھے اور تربیت یافتہ تھے, انہوں نے ان مظاہروں پر کسی حد تک قابو پایا, لیکن وہ مظاہرے اتنے شدید تھے اور اتنے پھیل گئے کہ جیسا کہ ایسے موقع پر پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فوج پھر دخل دے گی. 2,00,000 فوج شاہ کی حمایت میں میدان میں کود گئی, اور پہلے سے فیصلے کے مطابق شاہ ایران کو جو امریکی اور انگلستانی غلامی کی ایک کامل تصویر تھے, ان کو ایران پر ہمیشہ کے لیے یا جب تک وہ بد انجام کو نہیں پہنچے مسلط کر دیا گیا. ایک یہ کاروائی ہے جو ہمیں اس پس منظر میں پیش نظر رکھنی چاہیے. دوسری کاروائی 1956 میں ہوئی, جبکہ ایجپٹ کے صدر ناصر نے نہر سویز کو قومی آنے کا فیصلہ کیا. اس فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ اسوان ڈیم کے سلسلے میں امریکہ نے صدر ناصر سے کچھ وعدے کیے تھے کہ ہم اس کے پیسے مہیا کریں گے. صدر ناصر کے رجحانات چونکہ روس کی طرف تھے, اور بار بار کے سمجھانے کے باوجود اسرائیل کے خلاف ان کے تشدد میں کمی نہیں آ رہی تھی, اس لیے ان کو سبق دینے کے لیے امریکی حکومت نے وہ وعدہ واپس لے لیا. اسوان ڈیم اس وقت تک مصر کی زندگی کے لیے سب سے اہم منصوبہ بن چکی تھی, کیونکہ مصر کی اقتصادی زندگی اور زرعی پیداوار کے لیے اسوان ڈیم نے بہت ہی اہم کردار آئندہ ادا کرنا تھا. اس کے بغیر مصر خوراک وغیرہ میں اور بہت سی دوسری اقتصادی چیزوں میں خود کفیل نہیں ہو سکتا تھا, اور منصوبہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اس وقت اس کا روکنا مصر قبول نہیں کر سکتا تھا. تو مصر نے اپنے فنانس حاصل کرنے کے لیے, یعنی اس کے اخراجات پورے کرنے کی خاطر نہر سویز کو قومیا لیا. نہر سویز پر جو اس وقت تک انگریزوں اور فرانس کا تسلط تھا, کیونکہ اس کمپنی کے زیادہ شیئرز ان کے ہی تھے, فیصلہ کن شیئرز ان کے پاس تھے. چنانچہ پھر انگلستان نے اس کے متعلق ایک منصوبہ بنایا کہ ناصر کو اور ایجپٹ کو اس بات کی سزا دی جائے کہ وہ ہمارے مفادات پر حملہ کرے. اور منصوبہ بڑا بھونڈا سا بچوں والا منصوبہ ہے, لیکن تھا بہت خوفناک. اسرائیل کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حملہ کرے ایجپٹ پر اور نہر سویز تک پہنچ جائے, اور چونکہ یہ اچانک بغیر اطلاع کے حملہ ہوگا, اسرائیل کے ایجپٹ کے پاس کوئی ایسی دفاعی فوج نہیں تھی کہ اس حملے کا مقابلہ کر سکتا, اس لیے یہ آنن فانن ہو جانے والا کامیاب ہونے والا حملہ تھا. اس کے بعد انگریز اور فرانسیسی دونوں اسرائیل کو اور اس کو ایجپٹ کو حکم دیں گے کہ دونوں اپنی اپنی فوجیں نہر سویز سے دور دور تک ہٹا لو, پیچھے ہٹا لو, امن کی خاطر ہم دخل دینے لگے ہیں. چنانچہ یہی ہوا. آنن فانن اسرائیل کی فوجیں نہر سویز کے کنارے تک پہنچ گئیں, اور دوسرے ہی دن انگریزوں اور فرانسیسیوں کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ چونکہ وہاں تم دونوں قومیں لڑ رہے ہو اور عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے, اس لیے ہم حکم دیتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی فوجیں نہر سویز سے اتنی اتنی دور ہٹا لو. اسرائیل نے اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جیسا کہ فیصلہ تھا. ایجپٹ نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری نہر ہے, ہم اپنے ملک سے کیوں فوجیں ہٹائیں, یہ کون سی منطق ہے, حملہ آور نے ہٹا لی بس کافی ہے. اس پر پھر ان دونوں قوموں نے مل کر حملہ کیا. یہ 1956 کا واقعہ ہے. और इस जंग में जो अंग्रेज़ों ने किरदार अदा किया है उस पर नथिंग जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने एक किताब लिखी उस जंग के हालात पर. उस किताब के मुताले से पता चलता है कि जो तर्ज़ अमल इंग्लिस्तान ने सदर नासिर के खिलाफ और इजिप्ट के खिलाफ इख्तियार की बैने ही वही तर्ज अमल आज सदर बुश सदर सद्दाम और इराक के खिलाफ इख्तियार किए हुए हैं. यूँ लगता है जिस तरह कार्बन कॉपी है उन हालात की जो अब रूनुमा हो रहे हैं. उसी तरह सदर नासिर के खिलाफ किरदार कुशी की बड़ी ख़तरनाक मुहिम चलाई गई. उसी तरह ये कहा गया कि हम आलमी मफादात के तहफ्फुज की खातिर आलमी मफादात की नुमाइंदगी में ये कार्रवाई कर रहे हैं. जिस तरह की जुबान सदर बुश ने सद्दाम के मुतल्लिक इस्तेमाल की कि उसको हम मैं तो लफाज गंदे पूरे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, लेकिन ये था कि किक करके इसको मार के पीछे से किक करके बाहर निकालो. जो किताब मैं बयान कर रहा हूँ इसका हवाला मेरे पास है दर्द मगर इस वक्त सामने नहीं है. बहरहाल इसमें वो लिखते हैं कि मकसद इस जंग का ये था टू किक नासिर आउट ऑफ हिज पर्च. यह मिलते जुलते अल्फाज थे. किक का लफ्ज़ उसी तरह इस्तेमाल हुआ कि नासिर को ठुड्डा मार के जिस तरह वो परिंदे शाख पर बैठे होते हैं किसी जगह पर इसकी बैठने वाली जगह से उड़ाकर बाहर मारो. ये जंग का मकसद था असल जो फैसला हो चुका था. जिस तरह इस वक्त ये कहा जा रहा है बाद मुफस्सिरीन की तरफ से कि दरअसल ये जंग जनरल बुश की अना के कुचलने के नतीजे में पैदा हो रही है. अगरचे ये दुरुस्त नहीं है, सदर बुश की अना का दखल ज़रूर है लेकिन मकसद ये हरगिज़ ये नहीं था. लेकिन उस ज़माने में नासिर के मुतलिक भी इनके उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी किताब में लिखा कि नासिर के मुतलिक नहीं एंटनी ईडन के मुतलिक कि एंटनी ईडन के मुतलिक ये तासुर पैदा होता था कि उसने ये जंग नासिर को इस जुर्म की सज़ा देने के लिए शुरू की है कि इजिप्ट के कर्नेल की मजाल क्या है कि दौलत उज़्मा बरतानिया के वज़ीर आज़म को डिफाई करे और उसके मुकाबले पर इस तरह सरबुलंदी का मुजाहरा करे. बिल्कुल यही तज़िया आज बुश के मुतलिक बाज़ मुबस्सिरीन की तरफ से पेश किया जा रहा है. तो अमलन ये 1956 की जंग का इयादा है एक किस्म का. तेल के मफादात अब भी हैं उस वक्त सुएज़ के मफादात थे और यहूदी शिरकत की बजाय अब अमेरिकन शिरकत है. बस इस जंग में दरअसल वही तीन ताकतें नुमाया हैं जो पहले थीं, इंग्लिस्तान फ्रांस और यहूद. लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि यहूद की नुमाइंदगी अमेरिका ने की है और वो पस मंज़र में रहा है, उसे पस मंज़र में रखा गया है. एक अजीब बात यह है अब कि जब मैंडेट इख्तिताम को पहुंचा, ये मैं बयान कर चुका हूँ गालबन मैंडेट वाला हिस्सा, इसलिए इसको उस हिस्से के साथ मिलाकर समझने की कोशिश करें. मैंडेट जब 48 को इख्तिताम को पहुंचा तो अंग्रेज़ों ने जिस तरह वहाँ से इनखला किया है उसकी कोई मिसाल और दिखाई नहीं देती. जब इन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ा है तो उस वक्त बकायदा इस बात को की तसल्ली कर ली गई थी कि बकायदा डीमार्केशन लाइन हो, दो खिते जो दो मुल्कों में तब्दील होने वाले हैं उनके दरमियान वाज़ तकसीम हो, बकायदा हुकूमतें कायम हों. लेकिन इंग्लिस्तान ने अपने मुल्क छोड़ने कि आखिरी दिन तक ऐसी कोई कार्रवाई ना खुद की ना यूनाइटेड नेशन को करने दी, और 11:30 बजे इनके जहाज सब कुछ पैक करके फलस्तीन से रुख्सत होने के लिए रवाना हुए, और जो हदूद थी जहां मैंडेट के नतीजे मैंडेट की अता करदा इख्तियारात के नतीजे में ब्रिटिश तसल्लुत की जो हदूद थी वो समंदर में जहां थी एन 12 बजे वहां पहुंचकर इन्होंने रुख्सत का बिगल बजाया और उसको इस मुल्क को इस तरह छोड़कर चले गए। ये भी एक बहुत ही एक ज़ालिमाना कार्रवाई थी जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीनियों को पहुंचा। बहरहाल मफादात की ये दो जंगें हैं जो मफादात के नाम पर लड़ी गईं, और आज की तीसरी जंग भी मफादात की जंग है जिसमें यहूद भी एक किरदार के तौर पर खेल में शामिल हैं। अगरचे यहूद को पसमंजे में रखा गया है और अमेरिका ने यहूद की नुमाइंदगी ले ली है। दूसरी किस्म की जंगें मशरिक़ वस्ती में यहूद की तौसीह पसंदी की जंगें कहला सकती हैं। 49-48 में जो तौसीह पसंदी की लड़ाइयाँ हुईं उसमें सारा इल्ज़ाम फ़लस्तीनियों पर आयद किया जाता है और इर्द गिर्द की मुसलमान हुकूमतों पर आयद किया जाता है कि वो हमले करती थी, इसलिए यहूद को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती थी और मजबूरन अपना इलाका वसीतर करना पड़ा। लेकिन उसके बाद 1956 में जो यहूद ने जारहाना जंग लड़ी है या इसराइल ने जारहाना जंग लड़ी है उसका कोई जवाब नहीं किसी किस्म का। वो खालिसतन तौसीह पसंदी की जंग थी और इंतहाई हौलनाक जंग थी। चंद दिन के अंदर अंदर इन्होंने मिस्र और शाम और उर्दन की ताकतों को कुचल के रख दिया और अपने इलाके को इतना वसी कर लिया कि जो इलाका इनको मैंडेट ने अता किया था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। खुलासतन मैं आपके सामने यहूदी इलाके की तौसीह का मामला रखता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक यहूद ने अपने इलाके में तौसीह की है और करते चले जा रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। 1937 की गालबन बात है कि अंग्रेज़ों ने 17 के बालफोर रेजोल्यूशन को पेश नज़र रखते हुए ये इरादा आदाद शुमार में पहली दफ़ा ये बात की कि यहूद की हुकूमत को कितना इलाका देना चाहिए। चुनाचे उस फैसले की रूह से 5,000 किलोमीटर का इलाका यहूद को दिया जाना चाहिए था। 1948 में जो फैसला यूनाइटेड नेशन ने 1947 के आखिर में जो फैसला यूनाइटेड नेशन ने किया उसमें 5,000 की बजाय 20,000 किलोमीटर का रकबा इनको दिया गया। कुछ रकबा 2 साल के अरसे में बढ़ गया जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। और 1956 की जंग के आखिर पर यहूद के कब्ज़े में रकबा 88,000 किलोमीटर हो चुका था। इससे आप अंदाज़ा करें कि जो बात 5,000 से शुरू हुई थी कहाँ तक पहुँची है। आखिरी जंग जो इस इलाके में मौजूदा जंग से पहले लड़ी गई वो यौम कपूर की जंग कहलाती है। यौम कपूर की जंग को ये मुसलमानों की तरफ से या अरब ममालिक की तरफ से जारहाना जंग करार देते हैं, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं। वाकया ये है कि 1967 की जंग जो है 67 की जंग, मैं शायद 57 की कह चुका हूँ, अगर कहा तो गलत है, 67 की जंग जो 56 की जंग के 11 साल बाद लड़ी गई थी ये यहूद की जारहाना जंग थी जिसके नतीजे में ये सारा इलाका इनके कब्ज़े में आया जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, 88,000 किलोमीटर से ज़्यादा रकबा। इसके बाद 1973 में यौम कपूर की जंग हुई। यौम कपूर यहूद का एक मुक़दस दिन है। उस दिन अचानक इसराइल पर शाम, सीरिया और उर्दन की तरफ से मुश्तरका तौर पर हमला किया गया। बयान ये किया जाता है कि ये जंग खालसतन अरबों की जारहाना जंग थी जिसमें यहूद बिल्कुल बेकसूर थे, ये बात दुरुस्त नहीं। वजह यह है कि 1967 की जंग के बाद यूनाइटेड नेशंस ने और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नंबर है 242। उस रेजोल्यूशन के नतीजे में उन्होंने इसराइल की जारहाना जंग की मजम्मत करते हुए मुत्तफ़िका तौर पर हुक्म दिया कि इसराइल अपनी फौजों को इन तमाम इलाकों से पीछे हटा ले जो इस जंग के नतीजे में इसके हाथ में आए हैं। और साथ ही ये शोशा भी उस रेजोल्यूशन में छोड़ दिया गया, जिस तरह ब्रिटिश और वेस्टर्न डिप्लोमेसी का तरीक है कि जब इस फैसले पर अमल दरामद का वक्त हो तो कुछ और बहसें साथ छिड़ जाएं। उसमें ये शोशा भी साथ रखा गया कि इस इलाके की सब हुकूमतों का हक है कि उनके अमन का तहफ़ हो और उनकी ऐसी शक्ल हो गया कि जुग्राफियाई तौर पर कि उनके अमन को ख़तरा ना पेश आए। मतलब यह था कि इस बहाने जब भी इस फैसले पर अमल दरामद का वक्त आएगा तो ये कहा जाएगा कि यहूद की बका का तकाजा है या इसराइल की बका का तकाजा है कि इलाके में इतना रद्दोबदल करो और तरमीम करो। मगर इसके किसी पहलू पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के फैसले को नाफिज करने के लिए अमेरिका और इसके तमाम एलाइज को यह हक हासिल है कि इराक पर हमला कर दें, तो जिनका अपना इलाका था, ये तो इनका अपना इलाका नहीं था कुवैत जिनकी खातिर यह हमला किया गया है, जिन कौमों का अपना इलाका था वो साल हा साल तक सब्र करती रहीं, यूनाइटेड नेशंस के फैसले पर किसी ने अमल दरामद नहीं करवाया, उनका हक था कि उस इलाके को लेने की खातिर वो फौजी कार्रवाई करें। बस इसको जारहाना कार्रवाई कहना जारहियत है, बड़ा जुल्म है। ये एक मजलूम कमज़ोर कौम की एक कोशिश थी कि यूनाइटेड नेशन के फैसले पर अगर कोई और अमल दरामद नहीं करवाता तो हम खुद कोशिश कर देखें। बस ये है जंगों की वहाँ की तारीख, और इसमें इन ये सब कौमें अब तक जो रवैया अख्तियार किए हुए हैं वो आपके सामने है। मौजूदा जंग में जो बातें खुलकर सामने आई हैं उनकी तफसील में जाने का वक्त नहीं, मगर आपकी याददाश्त में वो ताज़ा होंगी। खुलासा इन सब बातों का ये निकलता है मकासिद के मुतालिक मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन खुलासा इसका ये है कि इसराइल को इस तमाम पस मंज़र की रोशनी में मालूम होता है कि ये कौमें ये हक देती हैं कि वो जब चाहे जिस मुल्क के ख़िलाफ़ चाहे जारहाना कार्रवाई करे, और जारहाना कार्रवाई के नतीजे में जो इलाके वो हथियाएगा उसके मुतल्लिक अगर यूनाइटेड नेशंस या सिक्योरिटी काउंसिल फैसला भी कर देंगी कि उस उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए तो इसराइल को हक हासिल है कि दस्तबरदार ना हो, और किसी दूसरे मुल्क को हक हासिल नहीं, खा वो मजलूम मुल्क हो कि यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले की तामील में इसराइल से वो इलाका छीनने की कोशिश करे, ये तहफ़ हासिल है। इस दौरान एक बात का मैंने जिक्र नहीं किया कि 1947 से लेकर 49 तक इसराइल ने जदीद दौर में मुतशद्दिदाना कार्रवाइयाँ यानि टेररिस्ट कार्रवाइयों का आगाज़ किया, और मेनाहेम बेगिन उसके मूजिद हैं, और इन टेररिस्ट कार्रवाइयों के नतीजे में एक ब्रिटिश ڈیپوٹی گورنر تھے غالباً, وہ بھی قتل کیے گئے. ڈیوڈ کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو بارود سے اڑا دیا گیا, جس کے نتیجے میں 100 سے زائد آدمی مرے اور بے شمار تباہی پھیلی. فلسطینیوں پر حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں 3,000 فلسطینی مرد, عورتیں اور بچے ذبح کیے گئے. اور بار بار انگریزی حکومت سے بھی ٹکراؤ کیا گیا. وجہ یہ تھی, تصادم کیا گیا, وجہ یہ تھی کہ اس وقت لیبر حکومت تھی, اور لیبر حکومت کے مسٹر بیوین جو فورن سیکرٹری تھے, وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسلمان مظلوم ہیں اور یہود زیادتی کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے ہر کوشش کی کہ یہود کی کا ناجائز داخلہ فلسطین میں بند کیا جائے. چنانچہ ایک جہاز جس میں 4,000 سے زائد یہود مہاجرین خلاف قانون فلسطین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, مسٹر بیوین کے حکم پر انگریزی فوج نے اس کا تعاقب کیا اور اس جہاز کو پکڑا اور واپس جرمنی پہنچا دیا. اس پر تمام جرنلسٹ دنیا نے اتنا شدید احتجاج کیا اور بیوین کو گالیاں دیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایک حکومت کے سپرد امانت کی گئی ہے کہ اس علاقے کو امانتاً اپنے پاس رکھو, اور شرائط میں, امانت کی شرائط میں یہ بات داخل کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ باہر سے یہود اس میں داخل نہیں ہوں گے. اور اس پر عمل کروانے کے نتیجے میں جو رد عمل دکھایا جاتا ہے برٹش جرنلزم کی طرف سے, وہ حیرت انگیز ہے. ایک صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے میکنگ آف اسرائیل, ان کا نام غالباً جیمز کچھ ہے, وہ یہ لکھتے ہیں کہ اتنا بھیانک ظلم, آپ سوچیں کہ ان 4,000 سے زائد یہودیوں کو جرمنی کی بدبخت اور ظالم زمین میں واپس کیا گیا ہے, اور وہ بدبخت اور ظالم زمین میں 1947 میں واپس کیا گیا ہے, جنگ کے خاتمے کے 3 سال بعد. اگر وہ ایسی ہی بدبخت اور ظالم زمین اس وقت بھی تھی جبکہ ناٹسی شکست کھا چکے تھے اور جرمنی کا ملبہ بن چکا تھا, جب ان پر انگریز اور امریکن اور فرانسیسی تسلط جما چکے تھے, تو پھر اس کے بعد یہود کو وہاں رہنے کا کیا حق ہے پھر. بہرحال یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جرنلسٹ بھی ان کے ساتھ تھے, اور ساری جو مغربی رائے عامہ تھی وہ یہود کا تحفظ کر رہی تھی. تو ٹیررزم کی ایجاد دراصل وہاں سے ہوئی ہے, یہود سے. تو ایک حق یہود کا یہ بھی تسلیم کر لیا گیا گویا کہ تاریخی پس منظر میں, کہ یہود کو اجازت ہے کہ وہ ٹیررسٹ کاروائیاں کریں, اور اس کا نام ہم یہودی ٹیررزم نہیں رکھیں گے, لیکن مسلمان حکومتوں کو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر کسی قسم کی ٹیررسٹ کاروائی کی اجازت نہیں. اگر کریں گے تو ہم ان کو نہیں صرف ان کو ہی نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کریں گے, اور کہیں گے اسلامک ٹیررزم ہے. اور جو حقوق ان کے تسلیم کیے ہوئے نظر آتے ہیں, جو میں آپ کو پوائنٹس کے طور پر, ہاں جی, سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو رد کرنے کا حق ہے یہود کو, اور یونائٹیڈ نیشنز کے تمام فیصلوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے اور اس طرح رد کرنے کا حق ہے جس طرح ایک پرزے کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. اور کسی دنیا کے ملک کا حق نہیں ہے کہ یہود کو کی مذمت کرے اس بارے میں. یہود کو حق حاصل ہے کہ اپنی بقا کے نام پر دوسرے ملکوں کے جغرافیے تبدیل کرے, اور یہود کو حق ہے کہ وہ ایٹم بم بنائے اور ایٹم بموں کا ذخیرہ جمع کرے, اور میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار, مثلاً کیمیکل وارفیئر کے اور بایولوجیکل وارفیئر کے، کیمیاوی ہلاکتوں کے اور جراثیم کی ہلاکتوں کے ہتھیار تیار کرے، اور کسی کو حق نہیں کہ اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنائے، لیکن کسی مسلمان ملک کو یہ حق حاصل نہیں. یہ خلاصہ ہے اس تاریخی جد و جہد کا جو جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. یہ بات قطعی ہے کہ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے آج تک، نہ آئندہ کی جائے گی. یہود کے یہ حقوق قائم رکھے جائیں گے، اور مسلمانوں کی ان معاملے میں حق تلفی ایک مستقل پالیسی کا حصہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر بش کا نیو ورلڈ آرڈر کا خواب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک اس خواب کو نہ سمجھیں ہم ان کو صحیح مشورہ بھی نہیں دے سکتے. میں نے جہاں تک غور کیا ہے، اس جارحانہ تاریخی پس منظر کے نتیجے میں بش کا امن کا خواب دراصل امن کا خواب نہیں بلکہ موت وارد کرنے کا خواب ہے. بعض لوگ غلطی سے موت کو امن سمجھ لیتے ہیں، جس طرح میں نے وہ بیمار گھوڑے کی مثال کئی دفعہ بیان کی ہے. ایک گھوڑا بہت بیمار تھا جو بادشاہ کو بہت پیارا تھا، بہت تڑپ رہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ جو اس کی موت کی خبر مجھے پہنچائے گا اس کو میں قتل کروا دوں گا. اور وہ خدا کی تقدیر چلنی تھی، وہ بیچارہ مر گیا. تو ایک آدمی کو پکڑ کے بادشاہ کو خبر دینے کے لیے بھجوایا کہ تم اس کو مجبور کیا کہ نہیں جاؤ گے تو ہم ماریں گے، بادشاہ کے ہاتھ سے مارے جانا زیادہ بہتر ہے. وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ مبارک ہو، آپ کا گھوڑا پوری طرح امن میں آ گیا ہے. بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اچھا بتاؤ، اور بتاؤ کس طرح امن میں آ گیا. اس نے کہا اس طرح کہ پہلے تو اس کی چھاتی کی گڑگڑاہٹ کی آواز میل میل تک سنائی دیتی تھی، اب تو میں قریب بھی گیا ہوں تو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اس کی دھڑکن دل کی دھڑکن سے لگتا تھا دھرتی دھڑک رہی ہے، زمین دھڑک رہی ہے. اب میں نے کان لگا کے دیکھا، آواز ہی کوئی نہیں تھی بالکل، بڑے امن اور سکون سے لیٹا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ بدبخت کے مر گیا ہے؟ اس نے کہا حضور کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا. تو قصہ یہ ہے کہ جو امن کا خواب صدر بش مشرق وسطی اور مسلمانوں کے ممالک کے لیے دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر موت ہے، خواب خواہ امن کے نام پر ہو، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جہاں تک میں نے سوچا ہے وہ خواب یہ ہے کہ تیل کے امیر ملک سعودی عرب اور شیخ ڈم ریاستوں وغیرہ کو آمادہ کیا جائے گا کہ وہ بھیک کے طور پر اپنی تیل کی آمد کا ایک حصہ ان عرب ممالک میں تقسیم کریں جو تیل کی دولت سے محروم ہیں یا بہت تھوڑا تیل رکھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جس طرح امریکن ایڈز کے ذریعے تیسری دنیا کے ملکوں کو غلام بنایا جاتا ہے، عرب ملکوں کو بعض عرب ملکوں کا غلام بنا دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو سٹرنگز ایڈز کے ساتھ وابستہ ہوا کرتی ہیں اسی قسم کی سٹرنگز اس مالی امداد کے ساتھ بھی لگا دی جائیں. امریکہ کی مالی امداد جسے امریکن ایڈ کہا جاتا ہے ہمیشہ بعض سیاسی مسالے کی شرائط رکھتی ہیں جو امریکہ کے مفاد میں ہوتی ہیں. اس ایڈ کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہیں جو اسرائیل کے مفاد میں ہوں گی اور مغرب کے عمومی مفاد میں. وہ شرائط یہ ہوں گی کہ یونائٹڈ نیشن میں جھگڑا نہیں لے کے جانا، بلکہ یونائٹڈ نیشن سے باہر امریکن سرپرستی میں یہود کے ساتھ معاملات طے کرو، اور یہ ضمانت دو کہ آئندہ کبھی اس علاقے میں تم کسی قسم کی جنگ کی ضرورت نہیں کرو گے. اس بات کی ضمانت دو کہ جہاں یہود ایٹمی اسلحہ بناتا رہے گا اور میس ڈسٹرکشن کے دوسرے ہتھیار تیار کرتا رہے گا، تم میں سے کوئی کبھی ایٹمی اسلحہ بنانے اور میس ڈسٹرکشن کے اشتہار کے ہتھیار بنانے کے خواب بھی نہیں دیکھے گا. یہ دو بنیادی نقوش ہیں اس امن کی خواب کے جو صدر بش نے دیکھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کل کہ اسی طرح وہ ہوگا. اس خواب میں بعض اور حصے بھی ہیں, وہ ہو سکتا ہے پورے ہوں یا نہ ہوں. ایک حصہ یہود کو بعض اقدامات کرنے پر مجبور کیا جائے, مجبور کرنے سے تعلق رکھتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہود کو یہ کہیں گے, یعنی یہود کہنا غلط ہے, یہود میں سے بعض بہت شریف النفس ایسے یہود بھی ہیں آج جو اسرائیل کے شدید مخالف ہیں, اور ان کی پالیسیوں کو رد کرتے ہیں, اور ان کو دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ خود یہود کے لیے بھی نقصان دہ سمجھتے ہیں. بس جب میں لفظ یہود کہتا ہوں تو ہرگز مراد نہیں کہ یہود قوم کو بحیثیت مجموعی مردود کر رہا ہوں, میری مراد اسرائیل سے ہی ہوتی ہے. بہرحال اسرائیل کو پر وہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے, یعنی خیال ہے ان کا, یہ گمان ہے, خواب ہے کہ وہ کلیتاً گولان ہائٹ کا علاقہ خالی کر دے اور جارڈن کے مغربی کنارے کا علاقہ خالی کر دے. اس کے نتیجے میں وہ وہاں صلح کروا لیں گے. یہ بات قطعی ہے کہ گولان ہائٹ کا پورا علاقہ اسرائیل کسی قیمت پہ خالی نہیں کرے گا, اور یہ بات قطعی ہے میرے نزدیک کہ مغربی جارڈن کے مغربی کنارے پر جو یہود کا تسلط ہے وہ اس کو ختم نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود ان کے تمام ایلائز, یعنی عرب مسلمان ایلائز, ان کی کارروائیوں سے راضی ہوں گے اور جس سمجھوتے کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں شامل ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ مغربی اردن پر یہود کا تسلط کے پر یہود کے تسلط کا نقصان صرف فلسطینیوں کو اور شرق اردن کو ہے, اور فلسطینیوں اور شرق اردن کی خاطر امریکہ یہود کو ناراض کر لیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور دوسرا اس لیے کہ وہاں باہر سے مزید یہود لا کر آباد کروانے کا منصوبہ ایک بڑا دیرینہ منصوبہ ہے جس پر بہت حد تک عمل درآمد ہو چکا ہے اور مستقل یہودی آبادیاں قائم کر لی گئی ہیں. اس لیے بھی اگر امریکہ چاہے تو بھی اسرائیلی اس علاقے کو خالی کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے, اور اب تک جو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ظاہر ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ صدر بش کی مجال نہیں ہے کہ اسرائیل کو ناراض کرنے کی جرات کرے. جب اسرائیل پر سکڈز کا حملہ ہوا تو صدر بش نے بار بار اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو فون کیے اور منت سماجت کی, اپنے نمائندے چوٹی کے صاحب اختیار نمائندے وہاں بھجوائے اس بات پر اسرائیل کو آمادہ کرنے کے لیے کہ فوری طور پر اپنا انتقام نہ لو. اس واقعہ سے ان کے تعلقات کی نوعیت سب دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے. چند سکڈز کے نتیجے میں دو بوڑھی عورتیں مری ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 200-300 سے زیادہ لوگ زخمی نہیں ہوئے. اس کو نہایت ہی ہولناک یک طرفہ جارحانہ کاروائی قرار دیا گیا, جبکہ اس سے پہلے اسرائیل نے عراق کے ایٹمی توانائی کے پلانٹ کو بغیر کسی نوٹس کے اپنے ہوائی جہازوں کے ذریعے بمبارڈ کر کے بالکل برباد کر دیا کلیتاً, اور اس حملے کو کسی نے جارحانہ حملہ قرار نہیں دیا. گویا اسرائیل کو تو یہ حق ہے اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ تم جارحانہ کاروائی کرو اور دوسروں کے ملکوں میں جا کے بمباری کرو, نہ یونائٹڈ نیشن کو اعتراض کا اختیار ہے نہ کسی اور ملک کو, اور جس پر بمباری کی جاتی ہے उसको दिफाई उसको जवाबी कार्रवाई का भी इख्तियार नहीं। बस अगर और कुछ नहीं तो स्कड मिसाइल के हमले को इराक की जवाबी कार्रवाई करार दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात भी अब तस्लीम कर ली गई है कि जवाबी कार्रवाई का फौरन होना ज़रूरी नहीं। चुनांचे इस मसले पर ज़रा थोड़ा सा और गौर करें तो इसराइल और अमरीकन ताल्लुकात खूब खुल कर नज़र के सामने आ जाते हैं। सदर बुश ने बार बार फ़ोन पर रबते किए, मिन्नतें कें, बड़े नरम लहजे में दरख्वास्तें कें कि कोई फौरी कार्रवाई इसके रद्द अमल के नतीजे में ना करना। बाद में अपने नुमाइंदा भेजे जिनसे जिनके ज़रिए गुफ्तगू शुनीद हुई और आखिरी नतीजा ये निकला कि अगर तुम कोई फौरी कार्रवाई ना करो तो हम तुम्हारी तरफ से ज़्यादा इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे। और जो सिविलियंस पर बमबारियाँ हुई हैं और लाखों मासूम शहीद हुए हैं और जिनके घर बर्बाद किए गए, ये दरअसल इसराइल की इंतकामी कार्रवाई एलाइड्स ने की ली है, अपने ज़िम्मे कबूल की थी और उसी पर अमल दरामद हुआ है। दूसरा पहलू ये था कि इसके अलावा हम तुम्हें $9 बिलियन बतौर इक्तसादी मदद के देंगे। आप अंदाज़ा करें, $9 बिलियन की रकम तो एक दौलत का पहाड़ है, और किस चीज़ के बदले? इस चीज़ के बदले कि वो इंतकामी कार्रवाई से बाज आ जाए? नहीं, बार बार उसको यकीन दिलाया गया है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पर इंतकामी कार्रवाई टालने की खातिर किया जा रहा है, उसके बाद तुम्हें हक हासिल है कि जब चाहो, जहां चाहो, जिस तरह चाहो, जिस जमाने में चाहो, तुम इस जारहीत का बदला लो। इसीलिए मैंने कहा था कि इसराइल का यह हक तस्लीम किया जा चुका है कि वो जारहाना कार्रवाइयां करे और कोई मुल्क उसके खिलाफ जारहाना कार्रवाई जवाबी ना तौर ना मुदाफियाना कार्रवाई भी ना करे, और अगर वो मुदाफियाना कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ सारी दुनिया की ताकतें जारहाना कार्रवाई भी करेंगी और इसराइल का जारहाना कार्रवाई का हक बाकी रहेगा। और वो कब और किस तरह पूरा होता है ये अभी देखने वाली बात है। तो ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका ख्वाब सदर बुश ने देखा है और जिसके मुतल्लिक वो ये कहते हैं कि इससे दुनिया में हमेशा के लिए अमन की जमानत हो जाएगी। इस ख्वाब के कुछ और हिस्से भी हैं, जैसा कि मैंने बयान किया है, इसराइल तो किसी कीमत पर भी मगरबी इलाका खाली नहीं करेगा, लेकिन मुझे ये ख़तरा है कि मशरिकी इलाके पर कब्ज़ा करने की दागबेल डाली जा चुकी है। मजबूरी के तहत सदर बादशाह हसन या हुसैन, किंग हुसैन, बादशाह हुसैन हैं, वो न्यूट्रल रहे और उन्होंने सिर्फ ये कसूर किया है कि चंद दो तीन दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तकरीर में इस बात पर सख्त इजहार अफसोस किया है कि इत्तेहादियों ने मासूम इराकी शहरियों को तबाह बर्बाद किया और बड़ा भारी जुल्म किया। उनका यह तबसरा खुद मगरबी इत्तेहादियों के ऐलानात के नतीजे में है, जो उन्होंने फौजी हालात के मुतालिक खुद खबरनामे जारी किए हैं, उनसे ये तस्वीर कायम होती है। यानी अगर हर एक मिनट पर एक जहाज बमबारी कर रहा करने के लिए उठ रहा हो और ये तस्लीम करते हों कि इराक में इतनी बमबारी की जा चुकी है जो आज तक दुनिया की तारीख में किसी जंग में इस तरह नहीं की गई, और वियतनाम उसके मुकाबले पर कोई हैसियत ही नहीं रखता, उसके बाद ये किसी मुल्क का नतीजा निकालना कि लाखों सिविलियंस यानी शहरी उससे मुतासर हुए होंगे, ये सदर बुश के नज़दीक अमेरिका की भी हतक है और इसराइल की भी गुस्ताखी है। और वो इनको मुतनब्बे करते हैं शाह हुसैन को कि खबरदार, मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें किसने हक दिया है इस किस्म की तनकीद करने का। تو اس سے جو ایک خواب کا منظر پہلو بھی تو خواب کے ہوتے ہیں, کچھ تو انہوں نے امن کی خواب بمانا موت دیکھی ہوئی ہے, کچھ خواب کے انذاری پہلو بھی ہیں. اور انذاری پہلو میں میرے نزدیک یہ بات داخل ہے کہ شرق اوسط شرق اردن کے اوپر حملے کا بہانہ بنایا جائے گا اور یہودی حکومت کو دریا کے اس کنارے پر ہی نہیں دوسرے کنارے کی طرف بھی مسلط ممتد کر دیا جائے گا. یہ جو میرا اندازہ ہے اس کے پیچھے بہت سے تاریخی رجحانات ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. شروع دن سے آج تک یہودی مسلسل وسعت پذیر ہیں, یعنی توسیع پسندی کی پالیسی محض تعداد بڑھانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ رقبہ بڑھانے کے لحاظ سے بھی ہے. اور جو آغاز میں یہود نے اسرائیل کا خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا کہ تمام دنیا سے کے مظلوم علاقوں سے یہود کو اکٹھا کر کے یہود کی ایک آزاد مملکت میں جمع کر دیا جائے. اس وقت آبادی کی نسبت یہ ہے, یعنی تفصیل تو میں نہیں بتاؤں گا, دو تین ملکوں کی آبادی بتاتا ہوں. اسرائیل میں اس وقت یہودی 25 لاکھ ہیں, اس کے علاوہ امریکہ میں 50 لاکھ یہودی ہے اور روس میں 25 لاکھ بیان کیے جاتے ہیں. اس وقت روسی یہودیوں کو بلا کر اسرائیل میں آباد کرنے کا پروگرام شروع ہے جس کے پایہ تکمیل تک پہنچنے تک 25 لاکھ مزید یہودی, یعنی 15 موجودہ تعداد سے دگنے اس ملک میں آباد کیے جائیں گے. اس کے لیے زمین بھی پھر اور چاہیے, یہ ظاہری اور طبی بات. تو جتنی زمین اس وقت ان کے پاس ہے اس سے کافی تعداد میں زیادہ زمین ہو تب جا کر یہ خواب پورا ہو سکتا ہے. پھر امریکہ کے یہودیوں کے انتقال کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے اور یورپ کے دوسرے یہودیوں کے انتقال کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. اس ضمن میں بعض باتیں میں آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, مگر مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے قیام کے مقاصد کی اولین وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ مغربی ملکوں میں یہود محفوظ نہیں ہیں اور انہوں نے یہود کو ہمیشہ اپنے انتقام کا نشان, یک طرفہ ظلم کا نشانہ بنائے رکھا ہے. اگر یہی مقصد تھا اسرائیل کے قیام کا تو جتنے مغربی ممالک میں یہود ہیں جب تک ان کے لیے فلسطین کے گرد و پیش جگہ نہ بنا لی جائے اس وقت تک یہ خواب پورا نہیں ہوتا. اور موجودہ رجحان یہی بتا رہا ہے کہ اس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو صدر بش کے خواب میں غالباً انذاری پہلو یہ بھی داخل ہے کہ شرق اردن کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا جائے. اور بعد میں یہ خواب کس طرح آگے بڑھے گا اور دنیا کو کس حد تک اپنی لپیٹ میں لے گا وہ لمبی باتیں ہیں. مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد باریوں کی بات ہے. جب تک مسلمان طاقتیں ایک کے بعد دوسری تباہ و برباد نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ صدر بش کے امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. بس اس کے بعد کس کی باری ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا, پاکستان کی ہے یا شام کی ہے. پاکستان بھی نیوکلیئر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, بن چکا ہے یا نہیں یہ ایک متنازع فی مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کو تباہ کروانے کے لیے کئی ذرائع موجود ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے, سکھوں کا مسئلہ ہے, ہندوستان کو انگیخت کیا جا سکتا ہے, چھٹی دی جا سکتی ہے, دفاعی امداد اور اقتصادی امداد روک کر اس طرح بیکار اور نہتا کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی طاقت کے جواب کی پاکستان میں طاقت نہ رہے. کئی قسم کے منصوبے ہو سکتے ہیں لیکن خطرہ ضرور ہے. شام کو لازماً خطرہ ہے کیونکہ شام ایک بہت بڑی طاقت بنا ہوا ہے اور شام کی بڑی سخت بے وقوفی اور غلطی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اتحادیوں کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجے میں آئندہ شام محفوظ ہو چکا ہے. جب تک اسرائیل موجود ہے شام محفوظ نہیں ہے. اور پھر ایران کو خطرہ ہے اور پھر ٹرکی کو خطرہ ہے. اور ایران اور ٹرکی کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب اس طرح پورا کیا جائے گا کہ ٹرکی اور ایران کے درمیان آپس میں مخاصمت جو پہلے بھی ہے بڑھائی جائے گی, اور اس کے نتیجے میں کسی وقت آئندہ ان دونوں ملکوں, مسلمان ملکوں کے درمیان اسی طرح لڑائی کروائی جائے گی جس طرح خود امریکنوں نے اور اتحادیوں کی مخفی تائید کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں عراق کو انگیخت کیا گیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے, اور امریکہ کے اتحادی عرب ممالک نے اس کی ہر طرح مدد کی, اور امریکہ کے اتحادی مغربی ممالک نے اس کو مسلح کرنے میں عراق کو اور اس کے میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنانے کے سلسلے میں پوری مدد کی. تو خواب کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے, بس خواب جس سمت میں آگے بڑھے گی اور پھیلے گی وہ سمت بھی اس پس منظر کے نتیجے میں ہمیں دکھائی دینے لگی ہے, اور خواب آخر پہ اس طرح پوری ہوگی کہ پہلے جس طرح ایک مسلمان طاقت کو دوسری مسلمان طاقت کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور طاقت بنایا گیا, پھر اس بنائی ہوئی طاقت کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور دوسرے مسلمان ممالک کو اس میں شامل کیا گیا, اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسی طرح جو بچی کچی طاقت پر مسلمان حکومتیں ہیں ان کو یکے بعد دیگے برباد کیا جائے گا. یہ وہ موت کا خواب ہے جو صدر بش نے دیکھا ہے اور جسے وہ پیس کا خواب کہتے ہیں. عراقیوں اور دیگر فلسطینیوں وغیرہ مسلمان مظلوموں یعنی عرب مسلمانوں کے خون سے جس طرح یہ ہاتھ رنگے جا چکے ہیں, اس پر مجھے میکبیتھ کی دو کی چند لائنیں یاد آ گئیں. لیڈی میکبیتھ جس نے اپنے خاوند کو بادشاہ کو قتل کرنے پر آمادہ کیا تھا, اور اس کے خاوند میکبیتھ نے بادشاہ کو, جو غالباً اسکاٹ لینڈ کا تھا, بہرحال اس وقت کے بادشاہ کو قتل کیا اور سوتے کی حالت میں قتل کیا. اس کے بعد لیڈی میکبیتھ کو نفسیاتی رد عمل ہوا اور وہ سمجھتی تھی کہ اصل قاتل میں ہوں, تو نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں وہ ہر وقت ہاتھ دھوتی رہتی تھی کہ میرے ہاتھ سے خون کی بو آ رہی ہے. اس بو کے سلسلے میں وہ کہتی ہے, ہیئر از دا اسمیل آف دا بلڈ اسٹل, میں اتنی دفعہ ہاتھ دھو چکی ہوں اور خون کی بو جاتی ہی نہیں ہے, ابھی بھی آ رہی ہے. آل دی پرفیومز آف دا اریبیا ول ناٹ سویٹن دس لٹل ہینڈ, عرب کی تمام خوشبوئیں مل کر بھی میرے اس چھوٹے سے ہاتھ کو کی بو کو مٹھاس میں تبدیل نہیں کر سکیں گی, یہ کڑوی خون کی بو آتی رہے گی. صدر بش کا معاملہ اس سے کچھ برعکس ہے. مسلمان عرب خون سے جو ان کے ہاتھ رنگے گئے ہیں, میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی کڑوی بو کبھی امریکہ اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی, اور تمام دنیا کی پرفیومز بھی عرب خون کی اس بو کو ملیا میں مٹا نہیں سکیں گی اور اس کی کڑوی بو کو مٹھاس میں تبدیل نہیں کر سکیں گی. جہاں تک ان کی پیس کی خواب کا تعلق ہے, وہ بھی میں میکبیتھ ہی سے, میکبیتھ کی ایک سولیلو کی, یعنی وہ اپنی باتیں اونچی زبان میں اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے, اس کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں جو ان کی صورتحال پر صادق آتی ہے. یہ سولیلو کی, وہ سونے کی کوشش کرتا ہے اور نیند اڑ گئی ہے. اس کی ضمیر پر ایک سوئے ہوئے بادشاہ کے قتل کا بوجھ اتنا زیادہ ہے اور اس کا ضمیر اس قدر بے چین ہے کہ وہ اس کے معاف نہیں, اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا, چنانچہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے, می تھاٹ آئی ہرڈ اے وائس کرائی سلیپ نو مور. میکبیتھ Does murder sleep? स्कॉटिश जुबान में मर्डर को एम यू आर टी एच ई आर मर्डर लिखा जाता था, तो यहां लफ्ज मर्डर है यानी मर्डर। इसका मतलब यह है, वो कहते हैं मी थॉट, मैं समझता हूं, मैं सोच रहा हूं, मुझे लगता है, मुझे गुमान गुजरता है। आई हर्ड ए वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, कि मैंने एक चीख सुनी है जो ये कह रही थी कि अब कभी नहीं सोना, अब कभी नहीं सोना। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, देखो मैकबेथ ने स्लीप को कत्ल कर दिया, नींद को कत्ल कर दिया, क्योंकि बादशाह सोया हुआ था, इसलिए उस हालत में उसको मारना इसके नफ्सियाती दबाव के ताबे इससे बेहतर रंग में जाहिर नहीं किया जा सकता था कि वो सोच रहा है कि मैंने मौत को मार, नींद को मार दिया है। जब नींद को मार दिया है तो मुझे नींद कहां से आएगी। तो एक लफ्ज की तब्दीली से अमेरिका और सदर बुश के ख्वाब पर इन सतूर का इतलाक हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि मी थॉट आई हर्ड ए वॉइस क्राई पीस नो मोर, यूएस डज मर्डर स्लीप। मुझे महसूस हो रहा है कि एक चिल्लाने वाली की आवाज ये सुनाई दे रही है कि अब इस खिते में या दुनिया में कभी अमन कायम नहीं हो सकेगा अगर ये ख्वाब पूरी हो गई। इन इस शर्त के साथ मैं कह रहा हूं, तो मैं ये आवाज सुन रहा हूं कि इस खिते में अब कभी अमन कायम नहीं हो सकेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने अमन को हमेशा के लिए कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, इन कौमों को क्या मशवरे दिए जा सकते हैं कि जो हलाकत के कदम ये आगे बढ़ा चुके हैं उनको किस तरह वापस कर लें। इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं आइंदा खुतबे में आपसे मुखातिब हूँगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मज़मून को ख़त्म करूँ और वापस अपने असली और हकीकी और दायमी मज़मून की तरफ आ जाऊँ, यानी अहमदियों को इबादतें किस तरह करनी चाहिए और इबादतों में किस तरह लज्जत पैदा करनी चाहिए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ